الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف و رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اصل میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کچھ مختصر باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آج کل آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہے توہین رسالت کا. اس ضرورت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جیسے بھی ہو آپ کے کانوں تک ایک پیغام پہنچ جائے، اور ہرگز میں اس وقت اس لائق نہیں کہ تقریر کر چکوں، اتنی تکلیف مجھے. بہرحال آپ دعا فرمائیے. جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سکھایا اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو پست رکھو. کہاں پست رکھو؟ فوق صوت نبی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے، یا آپ کے سامنے یا آپ کے دربار. اپنی آوازوں کو جب حضور سے گفتگو کرو، جب بولو تو اپنی آوازوں کو پس رکھو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تم ایسی گفتگو مت کرنا جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. یعنی جب عام آدمیوں میں آدمی بات کرے آپس میں جب بات کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا سامنے جو مخاطب اس سے ہماری آواز کبھی بلند ہو جاتی اور وہ گفتگو کرے تو اس کی آواز ہم پر بلند ہو جاتی. تو ایسی گفتگو مت کرنا کہ جیسے تم آپس میں کرتے ہو. اور اگر تم نے ایسا کیا کہ جیسے بعض آدمی بعض سے گفتگو کرتے ہیں اور آداب گفتگو کو ملحوظ نہیں رکھتے اور کہیں تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر سبقت لے گئی انتحبت اعمالوں کو تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. پورے زندگی کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب بالکل بیکار ہو جائیں گے اور پھر تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ جو ساری زندگی میں ہم نے نمازیں پڑھی ساری زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں یہ ساری نیکیاں تمہاری بالکل اکارت چلی جائیں گی. یہ ادب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بیان فرمایا. اگرچہ یہ سورت میں کئی آیتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری حضور کے سامنے بیٹھنے کے آداب پر ان تین چار آیتوں میں یہی بات فرمائی گئی جیسا کہ میں انشاءاللہ آخری میں عرض کروں گا. جب یہ آیت مقدسان نازل ہوئی کہ ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال ہی اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتا نہیں لگے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نزول کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بعض لوگ جب حضور کے دربار میں ہوتے تو کبھی کبھی ان کی آواز حضور کی آواز پر سبقت لے جاتی. اس کی کئی وجہ ہو سکتی. ایک تو یہ ہے چونکہ یہ آیت مقدسہ سے پہلے کا واقعہ ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرتاً عامی آدمی کوئی جہیر الصوت ہوتا یعنی اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے قدرتی طور پر. تو جس آدمی کی ایسی آواز قدرتی طور پر بلند ہو اس کو بھی حضور علیہ السلام کی سامنے حضور کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کی ضرورت تو فطرتاً بلند ہو جاتی تھی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار ہوا. اس لیے رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھاتے ہوئے اور اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی خدمت میں خصوصاً وہ حضرات جن کی آواز بلند تھی حضور کے سامنے جب بیٹھتے اور کبھی گفتگو کرتے تو وہ اتنی دھیمی اور اتنی آہستہ گفتگو کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی. اس آیت کے نزول کے بعد اتنا محتاط ہو گئے صحابہ کرام علیہم الرضوان. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنے بندوں کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ دیکھا کہ اس آیت پر ایسے عمل کر رہے ہیں کہ گویا حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اور انہوں نے اس آیت مقدسہ پر عمل کر کے بتا دیا. تو ان کی شان میں بھی ایک آیت نازل ہو گئی کہ جو انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون پر پابندی سے عمل کیا اور حضور کے سامنے آہستہ بولنے لگ گئے اور بلند آواز سے بولنے میں انہوں نے پرہیز کیا. فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تیرے دربار میں آن کر پست آواز سے بولتے ہیں انہوں نے وہ آداب جو میں نے بیان کی اس کو ملحوظ رکھا. تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چن لیا. وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے. فرما یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, ان کے دلوں کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری کے. لهم مغفرۃ واجر عظیم, جگہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھتے جائیے تو اجر عظیم اجر عظیم کئی جگہ ذکر فرمایا کہ فلاں کے لیے اجر عظیم ہے فلاں کے لیے اجر عظیم ہے, تو یہاں بھی پوری جماعت کے لیے فرمایا کہ ان سب کے لیے بھی اجر عظیم ہے کہ جنہوں نے اس آیت پر عمل کر کے اور اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پس رکھا. بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا چن لیا چھانٹ لیا ہے تقوی پرہیزگاری کے لیے. مغفرت بھی انہی لوگوں کا ثمر ہے اور اجر عظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. تو دو باتیں بیان فرمائے, ایک تو یہ کہ رب کریم نے تمہاری مغفرت فرمائی, اور اس گفتگو کے آداب کو اپنانے کا یہ فائدہ کہ تمہاری مغفرت ہو گئی اور اجر عظیم بھی یہ ثمر تمہارا گویا کل قیامت میں تمہیں دیا جائے گا. تو اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ذری سی گفتگو کرنا, ان تحبط اعمالکم, سارے اعمال اکارت چلے جائیں. جب کوئی مسلمان مومن صرف اتنا قصور کر لے کہ حضور کی آواز پر اس کی آواز سبقت لے جائے تو سارے زندگی کے اعمال اکارت چلے جائیں, تو اندازہ لگائیے جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کا کیا عالم ہو, جو حضور کی گستاخی کرے اس کا کیا عالم ہوگا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان دراز کرے بلکہ آپ کے کسی وصف میں کوئی عیب لگائے, یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اشارے اور کنائے میں بھی اگر اس نے یہ بات کہہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ایسا شخص مرتب اور بیمان ہو جائے گا. جو پرانے کافر ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کافر پیدا ہو اور کافر ہی مریں, ان سے زیادہ اس پر تادیب ہوگی جس نے حضور کی گستاخی کی, اس لیے کہ وہ تو کافر بیمان ہیں, وہ تو چاہے جس ملک میں بھی رہیں. مسلمان جب کسی شہر کو فتح کر لیں تو دو باتیں رکھی جاتی تھیں, ایک تو یہ کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھو, یعنی مسلمان ہو جاؤ. جب ہندو نصرانی ان پر جب قبضہ کر لیں مسلمان, یہ دو شرطیں رکھتے, ایک تو یہ کہ تم کلمہ گو ہو جاؤ, چلیے ان کو چھوڑ دیا جاتا وہ ان کی رعایا بن گئے, اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو زبردستی ان سے کلمہ نہیں پڑھایا جائے, لا اکراہ فی الدین, کہ ڈنڈے سے انہیں کلمہ پڑھایا جائے. اچھا اگر تم ہماری رعایا بننا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو امان لینا چاہتے ہو تو جزیہ دو. ایک اسلامی ٹیکس ہوتا تھا کافروں پر, وہ مسلمان حاکم امیر المومنین کو جزیہ دیتا. اب کیا ہوتا جب وہ جزیہ دیتا تو اب وہ ان کی مسلمانوں کی رعایا میں شامل ہو جاتا, تو اب یہ ہے کہ اس کا مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ ہوتی, زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. یعنی جو پہلے سے کافر ہیں اسلامی حکومت میں وہ کافر رہ سکتے ہیں, جو پہلے سے یہودی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں بھی یہودی رہ سکتے, جو پہلے سے ہندو ہیں بدھسٹ ہیں یہ اسلام آنے کے بعد جزیہ دے کر یہ وہاں رہ سکتے, لیکن کوئی مسلمان اگر نصرانی بن جائے, کوئی مسلمان یہودی بن جائے, کوئی مسلمان ہندو بن جائے, کوئی مسلمان کافر بن جائے, تو کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ مرتد ہوا تو اس کی سزا قتل ہے. تو معلوم ہوا جو پہلے سے کافر ہیں ان کا کفر اور ہے, اور بعد میں مسلمان ہونے کے جو کافر ہوا اس مرتد کی سزا قرآن مجید فرقان حمید نے قتل بتائی ہے, وہ قتل کیا جائے گا. اچھا اب مسلمانوں کے ملک میں بھی اگر عیسائی اور یہودی اور وہ حضور پہلے تو کفر پر رہے ٹھیک ہے اس کا مذہب, لیکن اگر وہ سلطنت اسلامی میں حدود اسلامی میں رہ کر حکومت میں رہ کر اگر حضور کی گستاخی کرے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرے, حضور کو کسی قسم کا نقص لگائے, وہ شخص بھی قتل کیا جائے گا, وہ شخص بھی قتل کیا. یہ نہیں کہ وہ اپنے کفر کا فائدہ اٹھائے کہ یہ کہے کہ صاحب نہیں میں تو مسلمان ہی نہیں تھا, نہیں یہ بات نہیں مانی جائے. یعنی کافر اگر کوئی مسلمان ملک میں ہے اس کو اپنے مذہب کی آزادی دی جائے گی, لیکن وہ اتنا آزاد نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اگر اس نے گستاخی کی تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اب آئیے دوسری بات, ہمارے فقہا علامہ شامی دیگر ہمارے جتنے بھی حضرات ان سب کا اس کفر پر غور فرمائیے کہ یہ کون سا کافر ہے دوسرا کون سا کافر. ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرے, اس نے اللہ کی شان میں گستاخی, وہ بھی مرتد, وہ بھی بےمان. اچھا جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور اگر وہ قاضی شرعہ کے سامنے پیش کیا جائے جو اسلامی حکومت کا قاضی, اور وہ آن کر اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کی, منع کر دے وہ, تو یہ منع کرنا اس کا رجوع ہوگا, اسے چھوڑ دیا جائے گا. یا یہ کہ دو ستی گواہ گویا ستا گواہ آ جائے دیندار کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور وہ امیر المومنین یا اسلامی عدالت کے قاضی کے یہاں پیش ہو, اور وہ پیش ہونے پر دو گواہیاں گزری کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے, تو اب اس گستاخی کے ثابت ہونے پر وہ اگر قاضی کی عدالت میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, آپ لوگ گواہ رہی ہیں آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, اور آئندہ کے لیے وہ توبہ کر کے تائب ہو جائے, تو اب بھی قاضی کے یہاں اسے رہا کر دیا جائے گا, اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی, اسے رہا کر دیا جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, معافی ہو جائے گی اس. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, جیسا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو, تو اس نے بھی توبہ کر لی, اس کو چھوڑ دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. اچھا اسی طریقے سے کسی شخص نے, یعنی فرق دیکھیے دونوں کفر میں, جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کا کفر کیسا, جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کا کفر کیا. چلیے صاحب, ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور دو گواہیاں مل گئیں جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, اب یہ قاضی کے یہاں آئے اور یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, پھر سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ آدمی چاہے کافر ہو, نصرانی ہو, چاہے مسلمان, یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اور قاضی کی عدالت میں اگر توبہ بھی کرے تو علماء فرماتے اس کی توبہ قبول نہیں ہے, قتل کیا جائے گا, وہ قتل کیا جائے گا, اس کی توبہ قاضی جو ہے وہ عدالت میں قبول نہیں کرے گا, وہ قتل کر دیا جائے گا. اب آئیے دو باتیں, یہ تو صرف ہم نکاح سمجھا رہے ہیں, اس میں تفصیل تو بہت بڑی اور ممکن نہیں اتنے وقت. یہ بتائیے کہ جو بعض فقہا نے لکھا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی, جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ قبول ہو جائے, اور آپ کہتے ہیں ایک طرف کے توبہ کرنے کے باوجود بھی وہ قتل کیا جائے گا, ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں آرا دونوں رائے آپس میں ٹکر رہے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اور ایک رائے یہ ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود بھی قتل کر دیا جائے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں یہ موقف اختیار کیا, اور دونوں کو ہم اہم اس طریقے سے کیا کہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے, اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ اگر توبہ کر لے تو توبہ مقبول ہے، یہ دونوں میں بظاہر تضاد لگ رہا۔ تو اعلی حضرت نے تمام فقہی جزیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی قتل تو کیا جائے گا، قتل کیا جائے، اور جن علماء نے کہا کہ وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، تو توبہ قبول ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی کے یہاں آن کر وہ کہہ دے کہ میں نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور اب میں توبہ کرتا ہوں، تو قتل کیا جائے گا، قتل تو پھر بھی ہوگا، لیکن توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کے متعلق متفق ہو جائے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، تو قاضی کے یہاں توبہ کرے گا تو قتل تو ہوگا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی توبہ مقبول ہو گئی پھر بھی قتل ہو رہا تو توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ توبہ کرنے پر اس کو رہا کر دیا جائے، جب توبہ اس کی مقبول ہو گئی تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس کی مقبول ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی سمجھاتے فرماتے ہیں کہ اصل میں لوگ اس بات کو سمجھیں کہ توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہونے کا معنی یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد توبہ کرے تو قاضی اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، قانونی اعتبار سے توبہ قبول ہو گئی، لیکن قتل کیا جائے گا تو توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جنازے کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک ہوگا، یعنی مسلمان اسے غسل دیں گے، مسلمان اسے کفن پہنائیں گے، مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور مسلمان اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں گویا دفن کریں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اس میں بظاہر اس سے مسلمانوں کا سا سلوک ہوا، یعنی وہ جو توبہ کر لے، اور کل قیامت میں وہ ابدی عذاب سے بچ جائے گا، جو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کفار اور مشرکین جو جہنم میں رہیں گے یہ ہمیشہ کے دائمی عذاب سے بچ گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جنہوں نے کہا قتل کیا جائے گا وہ بھی درست، اور جنہوں نے کہا کہ اس کی توبہ مقبول ہے، توبہ تو مقبول ہے مگر قتل پھر بھی کیا جائے گا، ورنہ اگر فقہا یہ قید نہ لگاتے تو کوئی آدمی بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا اور آن کر قاضی کے یہاں کہتا میں نے توبہ کر لوں، اب گواہ رہیے میں توبہ کرتا ہوں اور یہ حضرات گواہ، ٹھیک ہے مجھ پر یہ ثابت ہوا لیکن میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے گستاخی رسول کا کتنا بڑا پھانٹا کھل جاتا، ہر آدمی گستاخی کر کے پھر توبہ کر لے، پھر گستاخی کرتا پھر توبہ کرتا اور وہ چھوڑ دیا جاتا، فرما چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ قتل کیا جائے گا۔ اچھا اس میں ایک مرکزی نقطہ یہ ہے، ادھر تو آپ کہتے ہیں توبہ مقبول اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے باوجود قتل کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ ساری فقہی عبارتوں کو سامنے رکھ کے اس کا جو عرق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اس کو آسانی سے سمجھ جائیے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا باوجود توبہ کے قتل کیوں کیا جائے گا، تادیب اس پر ہوگی، وہ اس لیے ہے مثلا آپ میرا کچھ پیسہ کھا کر بھاگ جائیں یا میری شان میں کوئی گستاخی کریں، میرے دل کو آپ نے دکھا دیا یا کوئی اور سلسلہ آپ سے ہوا، تو آپ نے کیا کیا، پیسہ تو آپ نے میرا کھا لیا، دل آپ نے میرا دکھایا، اور آن کر آپ ہمارے نائب امام سے کہیں کہ جی آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور نائب امام کہہ دیں اچھا تو تم نے ایسا کیا، چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بھائی بتائیے میری طرف سے کوئی دوسرا آدمی معاف کرے گا؟ ایک آدمی جوڑیا بازار سے 1 کروڑ کا مال لے کر کے بھاگ جا اور بھاگنے کے بعد اس کے پڑوسی سے کہے بھائی مجھے معاف کر دینا، کیا وہ معاف کر سکتا؟ کورٹ سے آپ کہنے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ معاف کر سکتا؟ کیونکہ قصور تو آپ نے میرا کیا، دوسرا کیسے معاف کرے گا؟ معاف نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے تو وہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو حضور کی طرف سے قاضی کیسے معاف کرے گا؟ اور کیجیے آپ قاضی کیسے معاف کرے، امیر المومنین کس طریقے سے معاف کرے گا؟ اس لیے کہ تم نے قصور تو حضور کا کیا، یہ حق تو نبی کریم علیہ السلام کا ہے کہ تمہیں معاف کرے. تو اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار سے تلافی نہیں ہو سکتی, حضور کی معافی کا کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا, اس لیے وہ قتل کیا جائے گا کہ حضور کی جانب سے کوئی دوسرا آدمی اس کو معاف نہیں کر سکتا, اس لیے عزیزان گرامی وہ قتل کیا جائے گا. تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس نے بھی حضور کے شان میں گستاخی کی, چاہے وہ کسی مذہبی طبقے سے تعلق ہو, اس کا قتل ہوگا. اب ہوا کیا ہماری یہاں, یہ تو میں اپنے آپ کو, آپ حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سن 85 میں جو اسمبلی بنی اس کے اجلاس میں ایک مرتبہ یہ بل رکھا گیا اور یہ لایا گیا آیا کہ پہلے یعنی 85 سے پہلے ہمارے قانون میں حضور کے گستاخ کی سزا موت نہیں تھی. ہم نے اپنی اسمبلی میں اس پر بحث کی اور آنے کے بعد یہ حکومت سے پاس کرا لیا, سمجھے صاحب, حکومت سے پاس کرا لیا 295/C, یہ دفعہ ہمارے یہاں قانون میں اس کا اضافہ الحمدللہ اس فقیر نے اور ہمارے ساتھ کے جو علماء تھے انہوں نے کیا کہ جس کے متعلق یہ پتہ لگ جائے, پائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے, اس کی سزا موت ہے, اس کو موت کی سزا دی جائے گی. یہ قانون پاس ہو گیا. اب کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ یہ قانون جب پاس ہوا, اسی قانون کے تحت لاہور میں پنجاب ہائی کورٹ نے دو آدمیوں کو سزائے موت سنائی, تو ایک پادری عیسائی نے غالباً سپریم کورٹ یا لاہور کے ہائی کورٹ کے سامنے پورے عیسائیوں کا اجتماع کیا اور عیسائیوں کا اجتماع کرنے کے بعد کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک مذہبی رواداری نہیں رکھ رہا بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہا اور ہمارے عیسائی بھائیوں کو حضور کی گستاخی میں ملوث کر کے انہیں سزائے موت سنائی گئی. پوری تقریر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا پوری دنیا کو اس قانون پر توجہ دلانے کے لیے, خصوصاً عیسائیوں کو اس قانون کی طرف توجہ دلانے کے لیے, پاکستان کے آئین اور اس کے قانون کو کنڈم کرنے کے لیے پوری لچھے دار تقریب کرنے کے بعد جیب میں سے پستول نکال کر اپنے سر میں رکھ کے اس نے فائر کر دیا اور خودکشی کر لی. اب جب اس عیسائی پادری نے خودکشی کی, اب ظاہر ہے کہ دنیا کے پریس نے اسے اچھالا کہ بھئی پاکستان میں چونکہ یہ کالا قانون ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے جس سے عیسائیوں کو زبردستی پکڑ کر سزا موت دی جا رہی. عزیزان گرامی پوری دنیا جب متوجہ ہوئی تو اب ہماری باہر کی دنیا نے ہماری حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. پہلے جب دباؤ ڈالا تو ہم نے اس پورے جناب پاکستان میں مختلف جلسے کر کے اس کو کنڈم کر دیا. اب دوبارہ حقوق انسانیت کی جو برائے نام تنظیم, انہوں نے پھر ہماری حکومت پر جناب دباؤ ڈالا, تو اب ہماری حکومت نے اس قانون میں یہ ترمیم کر دی کہ براہ راست جیسے ایف آئی آر تھانے سے کٹتی ہے اس طرح نہیں کٹے گی, بلکہ اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہو تو علاقے کا ڈی سی اس کی تحقیق کرے گا, ڈپٹی کمشنر کی تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, اب پولیس اس کی ایف آئی آر درج کرے گی. جو ہمارے وقت میں قانون پاس ہوا اس میں یہ نہیں تھا, بالکل روٹین میں یہ تھا کہ ایس ایچ او مقدمہ درج کرے گا اور اس کے بعد اسے غلط سزا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پہلے تو وہ جائے گا سیشن, سیشن کے بعد اگر اس کو پھانسی ہوئی ہائی کورٹ میں جائے, ہائی کورٹ میں اگر پھانسی ہوئی تو وہ اپیل میں جائے, اپیل میں بھی اگر ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو برقرار رکھا اب وہ سپریم کورٹ جائے, سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اسے پھانسی ہوگی تو سپریم کورٹ میں پھر اپیل بھی جائے, اور اپیل کرنے کے بعد بھی اگر سپریم کورٹ نے اس کی سزا موت کو برقرار رکھا تو ہمارے قانون میں آخری اپیل صدر مملکت سے کی جائے گی کہ صدر مملکت جو ہے وہ اس کو معاف کرے. قانون کے مطابق اگر جو صدر کو اختیار نہیں تو مجھے بتائیے اس کو اپنا بے گناہ ہونے میں 5-6 اسٹیج موجود ہیں, وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا. تو حکومت جو یہ ترمیم کرنے والی ہے تو اس کو عقل کے ناخن لیے جائیں کہ امیر المومنین کو یہ اختیار نہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے. ہماری یہاں چاہے وہ گویا ایسے حکمراں ہوں جو جمہوری عمل سے معرض وجود میں آئے، یا پاکستان میں فوجی حکمراں جو زبردستی حاکم بن گئے، ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ گستاخی رسول کی سزا کو بدلا جائے، کسی کو اختیار نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا حضور نے قتل کر دیا، حضور علیہ السلام کو معاف کر دیا کرتے، وہ تو جناب دریائے رحمت تھے، حضور نے معاف کر دیا. لیجئے معاف کرنے پر ایک حدیث بیان کی جاتی، وہ سنیے. اور اس کا حال ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، بہت بڑا منافق، اس نے کیا کیا؟ معاذ اللہ، اس نے یہ جملہ کہہ دیا حضور کی شان کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے، معزز اور عزت والے لوگ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں کے جو گھٹیا لوگ ہیں، بہت کر رہے اس نے جملے کہے جو میں نے نہیں دوہرانا چاہتا، ایسے گھٹیا اور ایسے لوگوں مدینہ شریف سے نکال دیں. یہ جملہ جب اس نے کہا تو اللہ اکبر، اس کو پہلی سزا تو یہ ملی کہ اس کا بیٹا اسلام لے آیا، اس کا بیٹا چونکہ عبداللہ بن ابی کا اسلام لے آیا. تو دیکھیے حضور کی عظمت کا عالم یہ کہ بھرے بازار میں، جس کو ہم مارکیٹ کہیں، اس کے سگے بیٹے نے اپنے باپ کے سر پہ تلوار رکھ، اور باپ کے سر پہ تلوار رکھ کر کے کہا کہ تو یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ معزز ہیں، وہ عزت دار ہیں. اب مرتا کیا نہ کرتا، سر پہ بیٹے کی تلوار ہے، اس نے بھرے بازار میں اعلان کیا کہ حضور علیہ السلام عزت دار ہیں اور پوری جماعت صحابہ عزت دار. وہ سمجھا شاید اس پر جان چھوٹ جائے، لڑکے نے پھر سر پہ تلوار رکھ کر کے کہا کہ دوسرا اعلان کر کے میں ذلیل اور کمین ہوں، وہ عزت دار ہے. مرتا کیا نہ کرتا، عبداللہ بن ابی نے بھرے بازار میں اعلان کیا کہ لوگ وہ آجا ہو آگاہ ہو جاؤ کہ میں بالکل ذلیل اور کمینہ ہوں اور حضور علیہ السلام ان کے اصحاب عزت دار ہیں. تب جا کر اس کے بیٹے نے تلوار اس کے سر سے کھینچ لی. اب کیا ہوا، حضور کے دربار میں مقدمہ آیا، ایک صحابی نے پیش کیا کہ انہوں نے اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. حضور نے بلا لیا. وہ چھوٹا کیسے؟ اس لیے چھوٹا کہ جن صحابی نے دعویٰ کیا ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ان کے پاس گواہ موجود نہ تھے. جب گواہ موجود نہ ہو تو سامنے والا فریق قسم کھا کر مقدمہ جیت لے گا. اب جب وہ صحابی اپنے مقدمے کو ثابت کرنے گواہ نہ پیش کر سکے اور اس شخص نے قسم کھا لی، اس لیے چھوڑ دیا گیا، نہ اس لیے کہ حضور کی شان میں گستاخی کی اور انہیں فرمایا بالکل تم نے ٹھیک کیا، بالکل جاؤ میں تم معاف کر دیتا. ہرگز ایسا نہیں ہوا، مقدمے میں گواہ نہیں مل سکے اور وہ قسم کھا کر کے جیت گیا. اور اگر گواہ مل جائے کہ حضور کی شان میں گستاخی کی، توبہ قبول ہونے کے باوجود بھی وہ قتل کر دیا جائے. یہ آپ کے ذہن میں. اسی طریقے سے بازیوں کہتے ہیں کیا کسی آدمی کو حضور کی شان میں گستاخی کرنے پر کبھی قتل کیا گیا؟ تو اب آپ سوچ لیجئے، سب سے پہلے تو ہماری کتابوں میں پورے جزیات موجود ہیں کہ وہ قتل کیا جائے. فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد میں ایک مفصل اس میں فتویٰ کہ وہ شخص جس پر یہ ثبوت ہو جائے. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال یہ کیا گیا کہ اس زمانے میں برٹش کا دور تھا، کافروں کا دور تھا، اسکول میں ایک ایسا امتحان میں پرچہ آیا، اس امتحانی پرچے میں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو سائل نے وہ پرچے کے مندرجہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کو بھیجے کہ اس پرچے کا کیا حال کہ جس میں حضور کی گستاخی کی گئی. تو اعلی حضرت نے فتویٰ دیا کہ جس نے یہ پرچہ مرتب کیا وہ بھی مرتب ہو گیا، جس نے اس پرچے کی نقل کی وہ بھی مرتب ہو گیا، جس نے پرچے کی کتابت کی وہ بھی مرتب ہو گیا، کتابت کے بعد میں جس نے اس کی تصحیح کی پروف پڑھا جس نے وہ بھی مرتب ہو گیا، جس دکان میں یا پریس میں یہ چھپا وہ بھی مرتب ہو گیا، چھاپنے والا وہ بھی مرتب ہو گیا. سب کا ایک ہی حکم ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ اس نے وہ پیپر مرتب کیا، اس کی نقل کی، اس کا پروف پڑھا، اسے پریس میں چھاپا، یہ سب کے سب مرتب ہو گئے. تو آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ثابت ہے. اب آپ آئیے دوسری روایت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو یمن کا قاضی بنایا تھا, ان کو بنا کر کے بھیجا. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک مقدمے کی سماعت کر رہے, حضرت ابو ذر غفاری ان کی عدالت میں آ گئے. عدالت میں آن کر اس آدمی کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ آدمی کس لیے بنا ہوا, اس آدمی نے کیا قصور کیا, یہ کیوں بنا ہوا. ابھی وہ بیٹھے نہیں, ابو موسیٰ اشعری کا بیٹھ جائیے فرمانے, پہلے بتاؤ یہ کس جرم. انہوں نے کہا کہ یہ شخص پہلے یہودی تھا اور یہودی سے یہ طائف ہوا, اور طائف ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا, اور مسلمان ہونے کے بعد پھر یہودی ہو گیا, یعنی مرتد اور بےمان ہو گیا. یہ ہے یہ جرم جو اس کو سزا دینے کے لیے عدالت قائم ہے. لیجیے اب آپ تشریف رکھیے. حضرت ابو ذر نے فرما قسم ہوگا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کس مرتد کی گردن نہ اڑائی جائے. صحابہ کرام کتنے سخت مرتد کے معاملے میں, یہاں تک کہ اسی وقت مقدمے کی سماعت کر کے جس شخص نے دین سے انحراف کیا اس کی گردن ماری گئی, تب جا کر کے ابو ذر غفاری کو وہ اطمینان حاصل ہوئی. تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان مرتد کے معاملے میں کتنے سخت ہے. اور آئیے وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بخاری کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل, یہ غزوہ جس کو فتح مکہ کہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے چند نام لیے تھے کہ جو بڑے مشہور تھے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی میں. حضور تو ان سے ہاتھ نہ اٹھایا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا. یعنی غور فرمائیے نبی کریم علیہ السلام کی شدت کہ جنہوں نے میری شان میں گستاخی کی, اگر وہ تمہیں فتح مکہ ہے کہیں اور نہیں کعبے کے خلاف میں بھی لپیٹے ہوئے نظر آئے تو ان کمبختوں کو مت چھوڑنا. جی یہ تو الگ بات. اب آئیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مقدمہ میں تشریف لائے, مکہ فتح ہو گیا, تو ایک شخص کے متعلق نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا, ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا. اس حدیث نے کیا کیا تھا, اس نے حضور کی گستاخی کرنے کے لیے ایک یہ نہ آدمی صرف کر دے, لیکن حضور سے بغض اور انات کا عالم یہ کہ اس کمبخت نے دو گانے والی لوڈیاں اپنے یہاں ملازم رکھی جو گانا بہت اچھا گاتی, تو ان کو اپنے یہاں ملازمت دی, اور ملازمت دینے کے بعد ان کمبختوں کو جب تفریح سوچتی وہ دل بہلانا ہوگا, ان دونوں گانے والی لوڈیوں کو کلام سکھا رکھا تھا جس میں حضور کی ہجو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پکوا, ایسے گانے انہیں یاد کرایا. جب یہ آپس میں بیٹھتے تو ان دونوں عورتوں حکم کرتے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی میں جو تمہیں گانے سکھائے وہ تم گاؤ. وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ حضور کی گستاخی میں گانے گاتی, حضور کی گستاخی کا کلام کرتی, اور وہ بڑے مسرور ہوتے حضور علیہ السلام کی گستاخی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی شخص حضور کی خدمت میں آیا, انہوں نے کہا حضور وہ عبداللہ پکڑا گیا, جو مگر پکڑا کہاں گیا, وہ کعبے کے خلاف سے چمٹا ہوا, اپنے آپ کو کعبے کے خلاف پہ لپیٹ لیا. اور وہ سمجھا کہ مسلمان بڑے ہمدرد ہیں, جب مجھے کعبے سے لگا ہوا دیکھیں گے تو مجھے چھوڑ دیں, اگرچہ میں نے کتنا ہی کچھ ہوا اور کعبے کے خلاف سے چمٹا ہوا دیکھیں گے سمجھ لو او یہ تو پکا مطالب ہو گیا, یہ تو بڑا محکم ماننے والا ہو گیا کہ کعبے کے خلاف سے چمٹا ہوا ہے. وہ سمجھا شاید جان بچ جائے. کہا حضور وہ کعبے کے خلاف سے چمٹا ہوا اور کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے. تو یہ حضور نے فرمایا اچھا اب تو کعبے میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ رجوع کر لیا ہوگا, جب کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے تو شاید اس نے رجوع کر لیا ہوگا اور کعبے کے خلاف میں لپٹ گیا. اب تو لگتا ہے کہ اسلام کا کچھ رنگ اس کے قلب میں چڑھ گیا. مگر حضور نے فرمایا اس کو کعبے کے خلاف میں سے نکال کر قتل کیا جائے, اس لیے کہ وہ اتنا کم تھا کہ دو گانے والی عورتوں کو رکھا جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہم اسے قتل کیا جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا, کعبہ مقدسہ اور چاہے زمزم کے درمیان عین حرم میں اس کی گردن ماری, حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے اس کی گردن ماری گئی. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کی توبہ قبول فرمائی, نہ یہ کہا کہ اسے آنے دو تاکہ اسے اتنا وقت دیا جائے کہ وہ توبہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسے وقت نہیں دیا اور عین حرم شریف میں اسے قتل کر دیا گیا. تو کیا مطلب ہوا, اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں یہ نظریات کی مملکت ہے اور یہاں کسی حاکم اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے اس کی معافی کو قبول کر لیا جائے یا اسے رہا کر دیا جائے یا یہ کہ قانونی ایسی پیچیدگی میں مسلمانوں کو لگا دیا جائے کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کرنے تک وہ رہا ہو جائے, اسے مسلمان برداشت نہیں کریں گے. اور ایسی حرکتیں جس حکومت نے کی ہیں تو اس کا وہ آخری دور ہوتا ہے. لہذا یہاں کے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے وہ کسی بھی رحم اور کرم کا عزیزان گرامی مستحق نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام و السلام کا وہ گستاخ وہ تو الگ, یہ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. یہ شروع سے میں صرف ترجمہ کرتا ہوں, وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو آداب حضور کے سکھائے تو دیکھیں مسلمانوں کو اتنا پابند کیا گیا تو کافروں کا کیا عالم ہوگا, انہیں کیسے اجازت دی جائے گی حضور کی گستاخی کرے. ارشاد باری تعالا ہوا, یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ وتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے مسلمانوں سنو غور سے, کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, یعنی اس کے احکامات اس کی شریعت دین کی جو پاسداری ہے پھر اپنا مزاج ایسا بنا لینا کہ ان سے تم آگے نکل جاؤ. وتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہو, ان اللہ سمیع علیم بے شک سننے والا اور علم والا. اور پھر فرما, یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پس رکھنا, فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, کہ کہیں ایسے گفتگو مت کرنا کہ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو, کبھی تمہاری آواز الگ کبھی اس کی آواز الگ. اگر تم نے ایسی گفتگو کی انتحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے, تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا. اور جن صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا ان کی بھی مکہ میں آیت نازل ہو گئی, ان الذین یعبدون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اور اے میرے حبیب, جو اپنی آوازوں کو تیری آوازوں سے پس رکھتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے تقوا اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا. اجر اور مغفرت انہیں کو یہ پھل اور ان کا سمر یہی ہے. چلیے, یہ آیت نزول کے بعد کیا ہوا, نجد کا ایک وقت آیا, یہ بھی نجد نجد کا ایک وقت آیا. اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, تھوڑی دیر تو کھڑے رہے حضور سے ملنا, جب دیکھا کہ ملاقات نہیں حضور کو اطلاع دی جائے. انہوں نے کیا کیا, ان سے غلط کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے آواز لگا کر حضور کو بلا لیا, دروازے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو پکارا, رب کریم کو سخت ماتمار گزرا کہ میرا حبیب مانگے استراحت, میرا حبیب آرام کر رہا, ان میں یہ کیا جو کہ میرے حبیب کو دروازے کے باہر سے پکارتے. اللہ کو ناگوار ہوا, لیجیے ان کے لیے بھی قرآن کی مستقل آیت نازل ہو گئی. فرمایا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ تجھے حجرے کے باہر سے بلاتے, حجرے کے باہر سے تجھے آواز دے. فرما, نہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تجھے حجرے کے باہر سے آواز دیتے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثر ہم لا یعقلون, ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اچھا, آپ کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیے, اس دور میں اگر آپ کسی سے ملنے جائیں تو کیا آتا, کیا طریقے. چلیے, اس کا کوئی کیا خاصی خراب, آپ کہہ دیں جی صاحب سے ملنا ہے, چلیے صاحب دروازہ کھٹ کر دیں, آج کل ہے گھنٹی بجا دیجیے, آپ آواز دے دیجیے, یہی تو طریقے, کتنی دیر آپ باہر کھڑے رہیں گے کسی سے ملنے کے لیے, تو آپ کیا کریں. اچھا بھائی, چلیے ایک گھنٹے تک کھڑے رہے تو کیا آواز دینا جائے, فرما نہیں. دو گھنٹے ہو جائے تو کیا دروازہ کھٹکھٹانا جائے, فرما نہیں. اچھا, تین گھنٹے ہو جائے تو آپ کچھ آواز ہلکی پھلکی مخاطب کرنے کوئی طریقہ ہے, فرما نہیں. تو میرے مولا, ایک آدمی صبح حضور کے گھر آیا اور اس سے شام ہو جائے, اسے ملاقات کرنی ہو کیا کرے. سنیے, قرآن فرماتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آ جائے, کتنا ہی وقت گزر جائے, کتنے ہی دن گزر جائے, بلو انہم صبروا, بس اس کا کام یہ ہے وہ صبر کر کے حضور کے حجرے کے باہر کھڑا ہے. بلو انہم صبروا, اچھا کب تک کھڑا ہے, ایک دن کھڑا ہو جائے تو کافی, دو دن کھڑے ہو جائے تو زیادہ, فرما نہیں. بلو انہم صبروا, وہ چپ چاپ سے حضور کے حجرے کے باہر کھڑا ہے, حتی تخرج الیہ, وہ جب تک میرا حبیب آج خود باہر نہ آ جائے اس وقت تک وہ صبر کرتا ہوا کھڑا رہے حق کا ہو جائے لگی لکان خیر نقوم. یہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے, یہ مت سمجھنا کہ کوئی اور چیز تمہارے حق میں بہتر. پوری گھنٹے چار گھنٹے تک انتظار کرنا یہ سب ان کے لیے بہتر ہے. حق کا ہو جائے لگی لکانا خیر نقوم بہ بخور لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت مقدسہ کے بعد حضور کے رب کا عالم یہ ہو گیا کہ کوئی شخص بلند آواز والا بلند آواز سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں کرتا, کوئی شخص حضور کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں کرتا, کوئی شخص حضور کو باہر سے پکارنے کی ضرورت نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ ادب ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, جب مسلمانوں پر اتنی حد بنے ہیں تو کسی کافر کو یہ کیسے اجازت دی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے متعلق موقف. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے مصطفیٰ کے دربار کا ادب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.